اجازت بھی نہیں دی, جبکہ پاکستان نے بہت آؤٹ آف وے جا کے اس کے لیے تقاضا کیا. تو یہ ایک معاہدہ طے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو بالکل بس ایک ملاقات ہوئی ہے, اس کا اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنا اور یہ تاثر دینا کہ جیسے اب معاملات بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے. اس کو دیکھنا ہوگا کہ واقعی کوئی سنجیدگی ہے, واقعی کوئی اخلاص کے ساتھ جو متنازع مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں دلچسپی ہے. ظاہر ہے مذاکرات کی تو کوئی اس معنی میں مخالفت نہیں کر سکتا, لیکن مذاکرات کو اگر عملی اقدامات کے ساتھ لنک نہ کیا جائے تو مجھے اس میں کوئی غیر معمولی پیش رفت کے امکانات اس وقت تک نظر نہیں آتے.
ہمارے ساتھ رہیے گا خالد رحمان صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت تو رانا افضل صاحب ہیں جو حکومتی پارٹی کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں, قومی اسمبلی کے رکن ہیں, اور بھارت سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار ہیں جو ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں. رانا افضل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اتنا اصرار حکومت کی جانب سے کیوں ہے اس بات پر کہ یہ اچانک ہوا ہے, پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی, اس کا کیا سبب ہے؟
بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچانک ہی ہے, اور کیونکہ اس کے جو آپ حالات دیکھتے ہیں جہاں سے وہ آج تشریف لاتے ہیں, ان کی جو اگر یہ اچانک نہ ہوتا تو ان کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہماری ریسیپشن کے لیے آرمی کا کنٹنجنٹ ہوتا ان کا استقبال اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا. جب وہ وہاں پہ تشریف لے کے آتے تو وہاں پہ ہمارے وہ سینئر منسٹرز جو تھے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتے, سینئر منسٹرز ہوتے, ہمارے فورن پالیسی کے ایڈوائزر ہوتے, تو اگر یہ تھوڑا بہت بھی بہتر پلانڈ ہوتا تو ہماری وہ جو ٹیم تھی جس کو اس موقع پہ وہاں پہ ضرور موجود ہونا چاہیے تھا, وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور موجود ہوتے. اور یہ ایک میرے نزدیک یہی ہے کہ جو جسچر ہے مودی صاحب کے بارے میں, جو ایک امپریشن تھا کہ وہ پاکستان کی تمام کوششوں کو دھتکارتے رہے ہیں, ان کو ایک بالکل میں کہوں گا کہ اس میں کوئی ڈپلومیٹک رویے کی کمی ہم محسوس کرتے تھے پاکستان میں, تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو رویہ تھا اس میں ایک تبدیل آ کے گڈ وے جسٹر کریٹ کیا ہے. وہ امپریشن انہوں نے نہ صرف پاکستان کو دیا ہے اور بلکہ
ساری دنیا کو دیا ہے, جی.
اور پاکستان میں ہم لوگ تھوڑا یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کا اس طریقے سے آنا زیادہ پرسٹیجیس ثابت ہوا کہ انہوں نے پاکستان کو ویلیو کیا ہے. تو پاکستان میں یہ میرا بلیو کرتا ہوں کہ اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے یا شارٹ پرپز کا ایلیمنٹ ضرور ہے,
جی. اچھا, میں میرے ساتھ اس وقت سراج الحق صاحب ہیں. پاکستان میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اور حزب مخالف اس کی حمایت کر رہی ہے اور اس کو خوش آئند قرار دے رہی ہے, لیکن جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی اور اس پر احتجاج بھی ہے. سراج الحق صاحب, دو حریف ملکوں کے درمیان جو دونوں اٹامک پاورز بھی ہیں, اگر ریپروچما ہوتا ہے اور بات امن کی جانب جاتی ہے, کشیدگی کم ہوتی ہے, تو آپ کو اور آپ کی پارٹی کو کیا اعتراض ہے اس پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو امن چاہتے ہیں اور یہ ریجن پر امن ہوگا تو ہم ترقی کریں گے, اور جو امن کے لیے جو بھی قدم ہو ترقی, اس کو ہم ہمیشہ پازیٹیو دیکھتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. لیکن انڈیا کے ساتھ بنیادی مسئلہ ہے کشمیر کا, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لپا پوتی نہ ہو اور وقتی طور پر بات چیت نہ ہو, اس لیے کہ ماضی میں اس طرح کئی ادوار ہو گئے ہیں,
جی.
لیکن جب تک کشمیر مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ وہ لکیر بر آب ثابت ہوتا ہے. پھر مودی صاحب کے آنے کے بعد ہمیں توقع تھا کہ یہ اس طرف بڑھیں گے, لیکن انہوں نے ڈاکہ جھاڑ کر خود ہی ایسے ہی حرکت کی کہ جو تمام پاکستانیوں نے اچھا پیل نہیں کیا, کہ خود ہی اعلان کیا کہ میں ایز اے فائٹر اور ایز اے جنگجو کی حیثیت سے میں ڈاکہ آیا تھا, اور حسینہ صاحبہ کو احسان جتایا کہ پاکستان کو توڑنے اور بنگلہ دیش بنانے میں میرا بھی ایک کردار ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس مائنڈ کو تبدیل کرے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو, اس لیے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو کئی بار آنا جانا ہوا ہے, مذاکرات کے بہت سارے ادوار ہوئے, اس کے باوجود بھی ٹینشن رہتا ہے, اور ہر حکومت یہی چاہتی ہے کہ اصل جو بنیاد ہے وہ مسئلہ حل نہ ہو اور بس وقتی طور پر جسٹ ٹو کل دی ٹائم ایک پالیسی کے تحت معاملات چل رہے ہیں,
جی.
اور اس سے دونوں ممالک کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں,
جی.
کہ جو بنیادی سبب ہے دونوں ملک میں تناؤ کا، جھگڑے کا، فساد کا، ماضی میں دو تین جنگیں ہوئی ہیں، کیوں نہ آگے بڑھ کر اسی تنازع کو حل کرے جس کا ایک فریق کشمیر بھی ہے، اور جب ہم اس تنازع کے حل کے بغیر ہندوستان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو اس سے کشمیری عوام کی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔
اچھا میں آپ کو ذرا سا یہاں، سراج الحق صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے، صحیح ہے آپ کا موقف اپنی جگہ پر، لیکن ماضی کو بھولنے کے بعد جب یہ دیکھا جائے کہ رویے میں تبدیلی آ رہی ہے ہندوستان کے اور ہندوستان کے لیڈروں کے، تو کیا یہ آگے کے جانے میں ایک مثبت قدم نہیں ہے؟ کیا اس کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے؟
ہاں، یعنی ہندوستان کا یہ موقف ہے اور پہلے بھی تھا کہ کشمیر کو ایک طرف رکھ کر ہمیں دوستی کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف وہ نہیں جا رہا ہے، جبکہ ہمارے ایک قومی پالیسی ہے کہ کشمیر پاکستان کا ایک شہر رگ ہے اور اس کے بغیر پاکستان کو ہم نامکمل سمجھتے ہیں، اور پوری کشمیری قیادت اس وقت ساری تمام سیاسی جماعتیں کشمیر میں اور ساری جماعتیں اور ساری قوم ایک ہوئی ہے۔ میرے خیال میں جب تک آپ کشمیر کے اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں یا صرف نظر کرتے ہیں تو ایک کشمیری قوم کے ساتھ بھی زیادتی اور حقائق کا سامنا نہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہندوستان کا تو شروع سے یہی موقف ہے کہ آپ کشمیر کو بھول جائے اور آپس میں بیٹھتے ہیں اور آلو اور ٹماٹر کی تجارت کرتے ہیں اور آپ فنکاروں کا اور اداکاروں کے آنے جانے پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آلو اور پالک کی بجائے اور ٹماٹر کی بجائے اصل سبب دیکھنا ہے، اور وہ کشمیر، مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ کے قرارداد موجود ہیں۔ ہم کوئی جذباتی بات نہیں کرتے ہیں، ہم جنگ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ایک ریئلسٹک گراؤنڈ ریلیٹی کی بات کرتے ہیں کہ کیوں نہ آگے بڑھ کر دونوں ممالک اور کشمیریوں کو ساتھ بٹھا کر اس تنازع کو حل کرے جو ماضی میں ہمیشہ اختلافات کا باعث رہا ہے۔
بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر منیش کمار، ہندوستان میں بھی کانگریس پارٹی نے ان کے دورے پر نکتہ چینی کی اور بڑا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف بھی یہی ہے جس انداز کا موقف سراج الحق صاحب نے اختیار کیا ہے پاکستان میں؟
دیکھیے، کانگریس پارٹی ہندوستان میں جو ہے وہ بیسیکلی وہ اتنا زیادہ ہی نریندر مودی کے کام سے ناراض چل رہی ہے آج کل کہ وہ نریندر مودی کے ہر اسٹیپ کو جو ہے، چاہے وہ اچھا ہو، برا ہو، نارمل سا ہو، اگر وہ چیزیں بھی جو کانگریس سوئم کرتی، خود ہی کانگریس پارٹی کر یہ کام کرتی تو شاید وہ بات نہیں ہوتی۔ تو یہ کہنا کہ کانگریس پارٹی کا جو بیان آ رہا ہے وہ اس کا کوئی اثر ہندوستان میں دیکھنے کو ملے گا، وہ ویسا ہے نہیں۔ کانگریس پارٹی کے باتوں کو لوگ اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہیں، وہ ایک اپوزیشن پارٹی کا رول ادا کر رہی ہے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس مودی صاحب کے اس وزٹ کو کمیونسٹ پارٹی نے سپورٹ کیا ہے، وہ سارے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، جن لوگ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ امن ہو۔ کچھ مہینے پہلے تک سچویشن یہ تھی کہ ہم بات نہیں کر رہے تھے، بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن جس طریقے سے نواز شریف صاحب اور مودی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹشپ کا ایک نمونہ پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے سارے جو میٹنگز ہو رہے ہیں وہ اچانک سے ہو رہے ہیں، وہ چھپا کر کے کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی نیتاؤں کو یہ معلوم ہے، دونوں ہی لیڈرز یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان بارڈر کے دونوں سائیڈ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کوئی بات چیت ہو۔ وہ ایک جو ہے وہ کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں کہ ماحول کو خراب کیا جائے۔ اس میں میڈیا بھی شامل ہے، اس میں ایکسٹریمسٹ قسم کے لیڈرز بھی شامل ہے، آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں۔ تو یہ اتنا اچھا، اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ اچانک سے یہ پلان بن جاتا ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے پاس جاتے ہیں۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، ٹیلی ویژن پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ اچانک نہیں تھا، پہلے سے پلان تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
بالکل صحیح،
فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ باتیں چیز جب لیڈرشپ کے لیول پہ اس طرح سے اگر کمٹمنٹ دکھایا جا رہا ہے تو جو سیکرٹری لیول کی بات چیت جو ہوں گے، جہاں پہ نیگوشیشنز ہوں گے، وہ کتنے ریلیف فیل کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ان اس طرح کے ملاقات سے
बॉर्डर पे भी शांति होगी। मीडिया में भी बहुत सारे लोगों के अकल ठिकाने आ गए हैं कि भाई आप जो है इस तरह से भोपू मत बजाया कीजिए कि जैसे कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर वॉर करवाने के फिराक में हो। तो ये सब चीजें जो है ये बंद होनी चाहिए। और उस कदम में जिस तरीके से इन दोनों ने जिस तरह से आप देखें कि बिना सिक्योरिटी कंसर्न लिए हुए बिना कुछ ये किए हुए अचानक से इस तरह का प्रोग्राम बनता है, ये दोनों ही लीडर्स के लिए, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में होस्ट करना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, बहुत डेयरिंग और बहुत ही करेजियस ये डिसीजन है, ये कोई आसान काम नहीं है।
अच्छा।
इसलिए जो है और वहां जाना भी ये फैसला लेना और ये जानते हुए कि लोग नाराज हो जाएंगे, तो ये जो है ये मुझे लगता है कि ये पिछले दो सालों तीन सालों में जब से मुंबई अटैक हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि जहां पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो है बर्फ पिघली है और इसे हर रैशनल लोगों को स्वागत करना चाहिए।
ये बताइए जनाब राणा अफजल साहब के कश्मीर के बारे में सराजुल हक साहब ने खास तौर पर तशवीश का इजहार किया है, आपकी हुकूमत क्या कहती है इस बारे में?
मैं सराजुल हक साहब के बयान के बारे में ये कहूंगा कि मोदी साहब जो भी हैं और जो भी उनका माजी है उससे हट के वो अब एक हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं और दुनिया उनको रिकग्नाइज करती है, तो इसलिए जो भी हिंदुस्तान के अवाम का वजीर आजम है पाकिस्तान को उससे बात करनी होगी। पाकिस्तान का मौकफ जो कश्मीर पर है वो बिल्कुल वाजे है और उसके बावजूद अगर मोदी साहब तशरीफ लाए हैं तो वो उस मौकफ को जानते हुए तशरीफ लाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है जिससे क्या कहते हैं बिल्कुल हमें फायदा होगा। ये बात दुरुस्त है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में पीटीआई की तरह रिएक्ट कर रही है और वो मेरा ख्याल है कि ऐसा रिएक्शन मिसप्लेस्ड होता है जो गुडविल जिसकी वजह से इस किस्म की मुलाकात हुई है वो ज्यादा अहम होती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी एहतियात की चीज ये होगी कि हमारे आज के जो हालात हैं उनके अंदर हमारा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान के अंदर वो एक मिसाली शक्ल इख्तियार कर चुका है और वो बड़ा अहम है पाकिस्तान को अपने मौजूदा चैलेंजेस से बाहर निकालने के सिलसिले में। और ये सरप्राइज एलिमेंट जो है अगर खुदा ना खास्ता उस बैलेंस को थ्रेटन ना करे और इसके अंदर हमारे कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि इस सरप्राइज एलिमेंट में कोई साजिश ना हो कि हमारे उस बहुत ही अहम रिलेशनशिप के अंदर कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए और पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये अपनी इस चीज की अहमियत को समझना चाहिए और इसके ऊपर दूसरा पहलू जो इसका उनकी विजिट का ये है कि अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिल गया। अब हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कह सकेगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना खतरनाक है।
सही।
तो मैं समझता हूँ ये विन विन सिचुएशन है हमारे लिए।
सही। 30 सेकंड है मेरे पास खालिद रहमान साहब, आप कह चुके हैं लेकिन 30 सेकंड में ये बताइए कि क्या फ्यूचर देखते हैं आप इस पेशरफ्त का?
देखिए मेरे नजदीक अभी बहुत कबल इस वक्त है कि बड़ी बड़ी उम्मीदें कायम की जाए। अगले महीने फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स होनी है, उसका एजेंडा सामने आने दीजिए, उसकी स्प्रिट सामने आने दीजिए और कोई टाइम फ्रेम बनने दीजिए कि अगले 6 महीने में, अगले 8 महीने में, अगले 10 महीने में हम इन चीजों को इस तरतीब से तय करने जा रहे हैं। वरना जो माजी का तजुर्बा है उसमें यानी असर नौ हम 0 पॉइंट से चीजों को शुरू करते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचाए बगैर कोई बहाना की बुनियाद बनाकर इंडिया की क्यादत पीछे हटती रही है। तो अगर मोदी साहब वाकई संजीदा है तो ये अगले महीने जो टॉक्स होंगी
क्लियर हो
जाएगा, टॉक्स में जो एजेंडा बनेगा और जिस स्पिरिट में बात होगी और किसी टाइम फ्रेम पे आएंगे और तमाम मुतनाज़ मसाइल को सामने रखेंगे तो यकीनन ये एक मुस्बत पेशरफ्त करार पाएगी।
बहुत शुक्रिया खालिद रहमान साहब, राणा अफजल साहब, डॉक्टर मनीष कुमार साहब और सराजुल हक साहब जो इस वक्त तो लाइन से ड्रॉप हो चुके हैं। अब हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे सिंध की सूरत हाल के बारे में, जहाँ रेंजर्स का मामला एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया है। हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध के जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब होंगे और मौला बख्श चांदियो साहब होंगे जो कि मुशीर इत्तलात हैं वज़ीर आला सिंध के, और अली हसन साहब होंगे जो कि एक तजियाकार और सहाफ़ी हैं। लेकिन पहले एक ब्रेक।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان. urduvoa.com.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جناب معین الدین حیدر صاحب, آپ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, آپ سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور بہت سارے کام آپ نے کیے ہیں. اس وقت جو سندھ میں رینجرز کے اختیارات کے بارے میں کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے, اور آصف زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے سندھ پر حملہ کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟
جی یہ افسوسناک بات ہے کہ صورتحال اس طرح ہو گئی ہے, اور 5 دسمبر کو جبکہ رینجرز کی جو اسپیشل پاورز کی میعاد ختم ہو رہی تھی اس سے پہلے ہی بیہائنڈ دا سین جو نارمل طریقہ ہوتا ہے وفاق اور سندھ کو یہ مسئلہ طے کر لینا چاہیے تھا اور اس کو اس طرح پبلک کنٹروورسی نہیں بننی چاہیے تھی, لیکن ہو گیا یہ. اب صورتحال یہ ہے کہ وفاق نے کہا ہے کہ ہم جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ان کو فل پاورز ہم کو دے رہے ہیں 60 دن کے لیے اور یہ اپنا کام کریں, لیکن جو سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا تھا اس میں انہوں نے 4 چیزیں جو ہیں جس جو بہت باعث تشویش ہیں کراچی میں, جس میں ٹارگٹ کلنگ ہے, جس میں بھتہ خوری, اغوا برائے تاوان ہے اور اس قسم کے جو کرائم ہیں وہ سارے کے سارے کرائم کی تو ان کو ان کے خلاف آپریٹ کرنے کی اجازت مل گئی تھی. صرف انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی سرکاری اہلکار کے دفتر میں جاتے ہیں یا کسی اہم سیاسی شخصیت کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں, پکڑنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ پہلے ریٹن پرمیشن لیں, اور اس سے یہ کنٹروورسی شروع ہوئی. اور مسئلہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کرپشن کے جو مسئلے ہیں اس کے اندر رینجرز کوئی ایکشن نہ کریں, وہ صرف ٹیررزم کے اوپر اپنی جو ہے نگاہ اور اپنا توجہ مرکوز رکھیں. لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کہیں کہیں پر ٹیررزم کے ڈانڈے فائنانشل جو ہے یہ کرپشن کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں, جس طرح نارکوٹکس میں بھی ملتے ہیں, یا بہت سے لوگ جو یہ اس طرح کاروائیاں کرتے ہیں جو خود کش جیکٹ باندھتے ہیں یا بم بناتے ہیں یا ہتھیار چلاتے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی تو فنڈنگ کرتا ہے جس سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں, جس سے وہ گولہ بارود خریدتے ہیں, جس سے پھر ان لوگوں کو کمپنسیشن بھی دی جاتی ہے, تو اس کے ڈانڈے مل جاتے ہیں. تو ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ رینجرز اس وقت جو ان کے پاس پاور جو سندھ حکومت نے کہا ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ بھی اتنے کافی ہیں کہ وہ اپنا ٹیررزم کے خلاف تو کاروائی کر سکتے ہیں, لیکن وفاق یہ چاہتا ہے کہ جہاں جہاں کرپشن اور ٹیررزم ملے ہو تو اس کے اوپر بھی رینجر ایکشن لے. جھگڑا صرف اس بات کا ہے. اچھا. اب دیکھیے یہ مسئلہ زرداری صاحب سنا ہے کہ شاید آ جائیں پاکستان, بنظیر صاحب کی شہادت کی برسی ہے تو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ نواز شریف اور یہ بیٹھ کے آپس میں ریزالو کر لیں, لیکن جہاں تک پبلک کا تعلق ہے ان کو بہت بڑی ریلیف ملی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپریشن آگے چلے, और पब्लिक तो ये चाहती है कि टेररिज्म की चीजों से भी निपटें और साथ साथ करप्शन से भी निपटें। पाकिस्तान के लोग करप्शन से आजिज आ चुके हैं, ये बात हमारे तमाम सियासी पार्टियों को, सियासी लीडर्स को समझनी चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए कि जब पाकिस्तान को साफ करने चले हो तो खाली टेररिज्म से साफ न करो, करप्शन से भी साफ करो, रूल ऑफ लॉ भी लाओ, अकाउंटेबिलिटी भी लाओ, गुड गवर्नेंस भी लाओ। ये चीजें बहुत अहम है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए और इन सब चीजों पर हमको अपना हिस्सा डालना चाहिए। अपने मफाद के लिए, जाति या पार्टी मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान नहीं करना चाहिए मेरी नजर में।
अच्छा अली हसन साहब, आप सिंध की सियासत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये जो झगड़ा है क्या ये वेस्टर्न इंटरेस्ट का झगड़ा है, सियासत का झगड़ा है, या ये कि ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है विफाक और सिंध सूबे के दरमियान?
देखें, आगे पीछे का तो मामला नहीं है, लेकिन ये इस तरह का मिजाज एक बना हुआ है पाकिस्तान में कि हर चीज को ओवर सेंट्रलाइजेशन करते हैं हर चीज में, और हमेशा से करते चले आए, जिसका इन्होंने बहुत दफे खमियाजे भुगते हैं लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं। मसला यहाँ पर इस तरह है कि वफाकी हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए हैं वो उन्हें देखना चाहिए कि वो आईन से किस हद तक मुतसादिम हैं। आईन अहमियत रखता है, पार्लियामेंट का एक्ट अहमियत रखता है, क्या चीज अहमियत रखती है, क्यों इस तरह किया गया, और एक असेंबली ने अगर करारदाद मंजूर कर दी उसके ऊपर मामला किए जा सकते थे, कमरे में बैठ के गुफ्तगू की जा सकती थी, लेकिन जिस तरह चौधरी निसार ने जो वफाकी वजीर दाखला है अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश की कि जैसे वो असेंबली पर भी हावी हैं, असेंबली उनके अंगूठे के नीचे, ये तो रवैये ही गलत है और इसी रवैये को हमने बार बार भुगता है, हम भुगत रहे हैं, मतलब बलूचिस्तान में अभी हम भुगत रहे हैं, हम सरहद में भुगत रहे हैं, हम और जगहों पे भुगत रहे हैं। ये क्यों इस जंग को फैलाना चाहते हैं, क्यों ये इस तरह का तसादुम करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि क्या चाहते क्या है इस मुल्क में ये लोग। जी
जन मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप ये बताइए कि जो बात अली हसन साहब कह रहे हैं, आपने ये कहा है कि जो करारदाद मंजूर की थी असेंबली में उसमें मामला हो सकता था, बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन फाइनेंशियल करप्शन जो है वो टारगेट नहीं बनता, तो क्या इन दोनों चीजों में कोई फर्क है?
ये देखिए, मेरी नजर में जो हसन साहब ने कहा ठीक कहा, आईन भी बहुत अहम है, पार्लियामेंट भी बहुत अहम है, सिंध असेंबली भी बहुत अहम है, लेकिन थोड़े से अवाम भी कुछ अहम है, तो अवाम की मुश्किलात हैं कुछ, उनके ऊपर भी बहुत परेशानियां हैं करप्शन की, उनकी जमीनों पर कब्जे होते हैं, उनसे लोग भत्ते लेते हैं, उनसे कोई काम आगे चल नहीं देते, कोई अगर उनको रोके किसी गलत काम से तो वो आके लोगों को गोली मार जाते हैं, ये कुछ सब कुछ कराची में हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, हो रहा है। तो ठीक है, आईन भी बिल्कुल करें, अपनी आईनी मोशगाफियां भी आप सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ अवाम का भी ख्याल करें। अवाम पाकिस्तान को चाहते हैं कि टेररिज्म से भी साफ किया जाए, करप्शन से भी साफ किया जाए, नेपोटिज्म से भी साफ किया जाए, ये बात सबके सोचने की है। और ये मसला जो इस वक्त है, जो मतलब अवाम जो कुछ देख रहे हैं, और मैं भी उनके साथ मतलब जो बातें लोगों से सुनता हूँ, वो ये कि ये बेसिक मसला ये, वो कहते हैं ठीक है मारो टेररिज्म वालों को, या TTP वालों को मारो, या लियारी वालों को मारो, या सत्तावारियत वालों को मारो, करप्शन को छोड़ दो, कुछ जमीन पर कब्जे किए तो वो देखा जाएगा। वो कहते हैं वफाक ने हमला कर दिया सिंध पर, अरे भाई सिंध में तो खुद ही लोग हमला आवर है सिंध वालों आवाम के ऊपर, मुसीबत तो यहाँ पर मतलब लोग भुगत रहे हैं ना, मतलब जो जिनका पैसा जा रहा है, जिनका कारोबार बैठ रहा है, या जिनको काम नहीं, मतलब कि उनका काम रुकता है, तो वो भी तो कोई ना कोई इस मसले को हल करे ना। वो सिंध हुकूमत कहती है कि हमारी एंटी करप्शन वाले ये काम कर लेंगे, लेकिन एंटी करप्शन का मेरे सामने तो कभी कोई ऐसा केस आया नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई करप्शन का मसला आज तक हल किया हो। इस तरह सूरत हाल तो नहीं ठीक हो सकती।
जी अली हसन साहब, ये बताइए कि इस पूरे मामले में सियासत का कितना दखल है? अली हसन साहब आप लाइन पर हैं?
मैं लाइन पर हूँ। दो तीन चीजें समझने की जरूरत है।
जी,
एक तो ये कि रेंजर्स आज नहीं आई है सिंध में, रेंजर्स 26 साल से बैठी हुई है, 26 साल दो जनरेशन की उम्रें होती हैं। معین الدین حیدر صاحب فرما رہے ہیں, وہ گورنر رہے ہیں, وہ وزیر داخلہ بھی, وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. یہ کرپشن کوئی نئی چیز پاکستان میں نہیں پیدا ہو گئی کہ آپ اس کو ٹیررزم سے جوڑ دیں اور لوگوں کو اپنے اپنے. سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کسی بھی ادارے کو, کسی بھی فرد کو, کسی بھی آدمی کو کون کتنا اختیار دیتا ہے, آئین کیا کہتا ہے. مشغافیوں کی بات نہیں ہے یہ آئین کے ساتھ. ہم نے بہت آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور وہ ہم نے بھگتا ہے, 54 سے ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں اس معاملے کو. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح رینجرز ایک دن میں کرپشن نہ ختم کر سکے گی, نہ یہاں کرپشن ختم ہوگی. وہ جتنے اس کے گہرے روٹس ہیں, یہ معین الدین حیدر صاحب کو بھی علم ہے کہ کتنے گہرے روٹس ہیں یہاں پر. راتوں رات ٹیررزم میں کرپشن کے پیسے جا کے نہیں لگ گئے ہیں, مطلب ایک پورا سسٹم ہے یہاں پر, ایک طریقہ کار ہے لوٹ مار کا, سب کرتے ہیں اس میں, سب انوالو ہیں. آپ یقین کریں سب انوالو ہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں انوالو نہیں ہوں. کوئی کسی طریقے سے انوالو ہے, کوئی کسی طریقے سے انوالو ہے, کسی نے زمین پہ قبضے کیے ہیں, کسی نے پیسے لیے. جس ملک میں پولیس کے سپاہی کی بھرتی پہ پیسے دینے پڑتے ہوں, پرائمری ٹیچر کی بھرتی کے لیے پیسے دینے پڑتے ہوں, وہاں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو
مگر علی حسن صاحب کسی نہ کسی مرحلے پر اس کا کوئی نہ کوئی تدارک, اس کا کوئی علاج تو ہونا چاہیے.
آپ کو وہ لائن, وہ تدارک آئین سے ہی ملے گا. آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی, اپنے اداروں کو مستحکم کرنا پڑے گا, اپنی اینٹی کرپشن کو بہتر کرنا پڑے گا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ سے کہ پولیس کے پروسیکیوشن سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا, عدلیہ کو بہتر کرنا پڑے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے ایک شکایت ہے کرپشن کی, میں جاتا ہوں سرکاری دفاتر میں شکایت کرنے, گورنر تک جاتا ہوں, ساری جگہوں پہ میری سنوائی نہیں ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں میں کورٹ میں چلا جاؤں, میں وکیل کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہوں, وکیل کہتا ہے 2,00,000 روپے میں فیس لوں گا, میں کہاں سے لاؤں؟ ان کے سسٹم میں خرابی ہے نا, ان کے پاس مطلب اتنے انسٹرومینٹس ایسے نہیں ہیں, ان کے پاس ان کے ادارے اتنے ناکارہ ہو چکے ہیں. انہوں نے ٹیکس آمبڈس مین بنایا ہوا ہے, انہوں نے فیڈرل آمبڈس مین بنایا ہوا ہے, انہوں نے پروونشل آمبڈس مین بنایا ہوا ہے, لیکن ان میں اتنی قدغن لگائی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا ہے. آپ لاٹھی سے اگر چاہتے ہیں کہ اس کرپشن کو ختم کر لیں گے تو میرا خیال ہے پھر ہم کبھی بات کر رہے ہوں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ دیکھیں ہم نہیں کر سکے. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس سارے سسٹم کو کس طرح چلانا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان میں, وفاق کی جو اکائیاں ہیں, ان کے یونٹس ہیں, ان کو پہلے ہی اپنے بہت سارے گریونسز ہیں. گریونسز بلوچستان میں ہمارے سامنے کس طرح آ رہے ہیں, وہ ہمارے سامنے فاٹا میں کس طرح آ رہے ہیں, وہ دوسری طرف ہمارے سامنے کس طرح آ رہے ہیں. ہمیں اس کو سوچنا ہوگا کہ یار یہ وفاق چلانا کیسے ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی یا سندھ حکومت پاور کو لے تو ان سے کہیں نا کہ ہم کو ریزلٹس دو, ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں بناؤ. 26 سال میں رینجرز اگر ریزلٹ نہیں دے سکی تو اب ریزلٹ 3 مہینے میں, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں کیا ملے گا؟ جی
اچھا معین الدین حیدر صاحب, ایک آخری بات یہ اور بتائیے آپ مجھے کہ پرائم منسٹر بھی سندھ آنے والے ہیں اور یہ خبریں بھی ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر زرداری صاحب بھی آئیں گے پاکستان, جیسا کہ آپ نے بھی بتایا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟
سن رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں
کہ ان, جی ہاں, کہ ان دونوں کے درمیان اگر ملاقات ہوتی ہے تو وفاقی اور صوبائی یہ جو تنازع ہے یہ کسی حد تک حل ہو جائے گا؟
دیکھیے صاحب, بات یہ ہے کہ حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26 سال سے رینجرز ہیں, رینجر یہاں پر لائے گئے تھے, کھڑے کیے گئے ہیں, کراچی میں خالی نہیں ہیں, وہ سندھ کے دوسرے اہم شہروں لاڑکانہ, حیدرآباد, میرپور, آج بہت جگہوں پر ہے, سکھر میں ہیں, اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, محرم کے جلوس ہوں یا لان آرڈر کا مسئلہ ہو, تو ان کو اسپیشل پاورز دی جاتی ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں, تو وہ یہاں موجود ہیں اسی کام کرنے کے لیے. اب ان کو اسپیشل پاورز ملی ہیں جو پولیسنگ کی پاورز ہوتی ہیں, تو پولیس کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی اچھا پرفارمنس دکھایا ہے, عوام نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا, وہ چاہتے ہیں یہ چیز آگے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے, آگے جائے. بیسک مسئلہ صرف یہی آ رہا ہے, مطلب خالی وہ رینجرز نہیں ہیں, اگر آپ کو پتا ہو سندھ حکومت کا موقف یہ بھی ہے کہ نیب بھی یہاں پر کوئی ایکشن نہ لے, ایف آئی اے بھی کوئی ایکشن نہ لے, یہ دونوں وفاقی ادارے ہیں, یہ کام نہ کرے. وہ کہتے ہیں یہ وفاق جو ہے سندھ پر حملہ کر رہا ہے, اب اگر جہاں تک گورننس کا تعلق ہے کرپشن کنٹرول کرنے کا یا چیزیں ٹھیک کرنے کرمنل جسٹس سسٹم, وہ تو چیف جسٹس کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, آرمی چیف نے آئی ایس پی آر کے تھرو بھی یہ بات کہی ہے گورننس ٹھیک کرو, یہ ہمارے 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے, اسی سے پھر لوگوں کو ریلیف ملے گا. تو سب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کام بھی کرنا ضروری ہے. تو ہم کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ بھائی کرپشن کو کبھی کوئی تو ہاتھ ڈالے, کہیں تو کوئی اس بہت تیز چلتی ہوئی ٹرین کی رفتار ہلکی کرے, کچھ عوام کو ریلیف ملے, بیٹھ کے کوئی طریقہ نکالنا چاہیے نا اس کا.
صحیح,
اور یہ طریقہ اگر جمہوریت کہتے ہیں, جمہوریت بہت مسئلے حل کر سکتی ہے, تو اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر کے دکھائیں, اور وہ خوش اسلوبی مسئلہ حل ہوگا عوام کے مفاد میں, جیسے عوام کا مفاد
جی.
اور پاکستان اور صوبہ سندھ کا مفاد جس سے نکلے.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے مولا بخش چاندیو صاحب نے, جو انفارمیشن ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر سندھ کے, ان سے پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا موقف کیا ہے. چاندیو صاحب ذرا بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے حملہ کیا ہے سندھ پر, اس سے کیا مراد ہے, اور کیا واقعی سندھ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ نیب یا ایف آئی اے کرپشن کے خلاف وہاں کام کرے؟
یہ ایسا ہرگز نہیں ہے.
جی,
جہاں تک تعلق ہے کہ آئین کے تحت ایک صوبائی خود مختاری حاصل ہے صوبوں کو, صوبے میں ایک عوامی میلڈیٹ کے ساتھ ایک پارٹی جمہوری انداز میں حکومت کر رہی ہے. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئین کی حدود میں رہ کر کوئی بھی ادارہ کام کرے گا تو اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. آئین کے تحت رینجر کو بلایا گیا اور تمام پارٹیوں کے مطالبے پہ ایک آپریشن شروع ہوا, اس کے کیپٹن طے کیے گئے وزیر اعلیٰ سندھ, جو آئینی بات تھی, قانونی بات تھی, اور یہ کوئی غیر عالمی بات نہیں ہے. فوج ہمارے ملک کی ہے, رینجر ہمارے ملک کی ہے, ہمیں اس پہ اعتراض ہرگز نہیں ہے. لیکن یہاں یہ کہنا کرپشن کس, ہاں جو کرپشن دہشت گردی کے زمرے میں آ رہا ہے اس کو تو دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں, لیکن اگر کرپشن کے نام پر آپ ایسی کاروائیاں ہوں جسے یہ چلے کہ صوبائی خود مختاری ختم ہے, صوبائی حکمت تصور ہے وہ ختم ہو جائے, تو یہ تو ملازم, یہ تو کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. ابھی آپ وزیر اعلیٰ سے اوپر اوپر کی کاروائی کریں گے. ابھی اس آپریشن کے متعلق آپ نے سنا, وزیر داخلہ جو ہے پاکستان کو انہوں نے بیان دیا کہ اس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. اگر ریکارڈ آپ کے پاس ہے تو پھر ہمارے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں, پھر سندھ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آپ کیوں بائی پاس کریں گے؟ پھر یہ کہنا کہ جناب وہ بات لیک کا ہوں تو کیا مطلب ہوا, آپ وزیر اعلیٰ پہ بے اعتمادی کر رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ دہشت گردوں سے ملا ہوا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں پریشانی میں ڈالتی ہیں. اس چیزوں کو دیکھ کر اگر سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو کوئی رعایت نہیں ہے, ان کے خلاف پہلی کی طرح ایکشن ہوتا رہے گا, لیکن جن کو آپ اور چیزوں میں لا کر کہتے ہیں تو اس کے لیے ثبوت دیں, اطلاع کریں چیف منسٹر کو, اس میں کیا کباہت ہے, کیا برائی ہے؟
اچھا,
آئین کے خلاف یا آئین کے مناسب تو بات نہیں.
چاندیو صاحب,
میں سن رہا تھا, میں سن رہا تھا کسی دوست نے کہا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ سارے مسائل ایسے حل ہوں گے.
چاندیو صاحب, میرے پاس وقت بہت کم ہے, ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ابھی بات کہی گئی ہے یہاں پر کہ سندھ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ نیب یا ایف آئی اے بھی وہاں کارروائی کرے, اس لیے کہ وہ وفاقی ادارے ہیں اور یہ حکومت سندھ ہے, کیا گورنمنٹ آف سندھ واقعی یہ نہیں چاہتی نیب یا ایف آئی اے وہاں کوئی کارروائی کرے؟
اگر 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 رینجر آئین کے تحت آئی ہے تو رینجر کی کسی بھی کارروائی پر ہمیں اختلاف نہیں ہے. رینجر اور پولیس نے جو کاروائیاں کی اس پر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کاروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہے گی. لیکن جہاں تک نیب اور ایف آئی اے کا تعلق ہے وہ کس قانون کے تحت کریں گی, ان کا دائرہ کار مقرر ہے, ایک خاص قسم کے کیسز میں ان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو کاروائیاں کرتی ہیں, لیکن لیکن وہ آ جائیں اور صوبائی کسی حکومت کو نہیں دیکھیں گے, وہ اپنے مانیں گے تو یہ تو صحیح کہیں گے زرداری صاحب, پھر تو یہ حملہ ہے. اور کسی صوبے میں بھی ایسے وفاقی ایجنسی کوئی کام کرتی ہے؟
اچھا, ایک بات یہ بتائیے کہ محترمہ بیر الدین بھٹو کی برسی کے اوپر آصف زرداری صاحب پاکستان آ رہے ہیں؟
میرے خیال میں نہیں آ سکیں گے, جو ان کی طبیعت ہے, جو ان کے صحت کے معاملات ہیں, تو یہ کوئی اچھا اس کو بھی ایک بات بنائی گئی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں پیپلز پارٹی ایک زندہ حقیقت ہے, اس کی ہر بات پہ نگاہ ہے, کسی اور پارٹی پہ نہیں. بیر الدین صاحب کئی برسیوں میں نہیں آئی بھٹو اپنے والد صاحب کے, تو کیا ہوا؟
صحیح,
یہ تو ایسی کوئی اسمبلی کی بات نہیں ہے کہ اگر زرداری صاحب نہیں آ رہے
تو کیا آپ کی وفاق کے ساتھ کوئی مزید گفتگو ہو رہی ہے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکلنے کی چانسز نظر آتے ہیں آپ کو؟
یہ درست آپ کا سوال ہے, ہمیں کوئی تصادم نہیں ہے وفاق سے, نہ ہم یہ بڑھانا چاہتے ہیں, हम समझते हैं हम वफाक के पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसी के अंदर रहेंगे, उसी आइन के तहत रहेंगे। लेकिन आप वफाक की वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने कि जिस अंदाज से धमकियां दी, जिस अंदाज से गुफ्तगू की है, तो इन हमें रवैया है उसका सिंध हुकूमत और वजीर आला के लिए ये कैसे काबिल कबूल होगा। हमें उम्मीद है उनको, उनका कुछ भी नहीं है। असल मामला भी हम नवाज शरीफ साहब का है, जो जब मुश्किल हालात आते हैं तो भुगतते अकेले सिर्फ वो है और उनका खानदान है। हमें उसे तवक्को है, वो हमारे भी वजीर अजम है, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर अजम है, वो आएंगे, मुशावरत होगी, बातचीत होगी। हमें उम्मीद तो नेकी की है और बेहतरी की है, अल्लाह करेगा मसाइल हल हो जाएंगे।
आपकी लोगों की मुलाकात होगी उनसे, वो आ रहे हैं वजीर अजम साहब सिंध?
जरूर वजीर आला क्यों नहीं मिलेंगे, वो वजीर अजम पाकिस्तान है, हमें उसमें लाइट हो रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर को रिसीव करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? वो जमाना गया, अब हम वो नहीं है जो बेनजीर साहब आए और सूबे का चीफ मिनिस्टर को रिसीव ना करे। हमने ऐसे कभी नहीं किया, भले किसी भी पार्टी वजीर अजम लिखे हो, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मल बख्शांजी साहब, जनरल मोहिनुद्दीन हैदर साहब और अली हसन साहब, तीनों साहिबान का बेइंतहा शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे इंटरनेशनल उमूर के ऊपर। जनाब आरिफ अंसार साहब जो पॉलीटेक्ट के सीनियर रिसर्चर हैं यहाँ वॉशिंगटन में, वो हमारे साथ होंगे।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
वेलकम बैक। आरिफ अंसार साहब आप हमारे साथ हैं, ये बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है शाम में, जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि जो जीश इस्लाम या आर्मी ऑफ इस्लाम है, जो सबसे बड़ा अपोजिशन का ग्रुप है असद साहब का वहाँ पर, उसके फाउंडर में जो हैं जोहरान अलाउ साहब, वो एक एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं जो उसके हेडक्वार्टर पर की गई थी। आप ये समझते हैं कि ये उनका मारा जाना उस अमल के ऊपर असरअंदाज होगा जिसकी मंजूरी गुज़िश्ता हफ्ते अक़वामे मुत्तहदा ने दी थी और इसके तहत जेनेवा में बातचीत होनी थी?
साहब लगता तो है, क्योंकि इसमें ये वाला एलिमेंट भी है कि जैशुल इस्लाम उन ग्रुपों में शामिल है जिसने रिसेंटली जो सऊदी बैक पीस एफर्ट्स हुई थी, जो रिसेंटली सऊदी अरबिया में मुनक्किद हुई थी, उसमें भी इस ग्रुप ने भी हिस्सा लिया था। और आम तासुर ये है कि शायद इनको जीसीसी कंट्री से सपोर्ट हासिल है जैशुल इस्लाम को। तो अब जो आम तासुर है, खबरें हैं उसमें भी ये रिपोर्ट शामिल हैं कि शायद ये रशियन मिसाइल अटैक्स में मारे गए हैं। तो इसमें जो पॉइंट बनता है वो यही है कि अपोजिशन ग्रुप्स कौन से हैं, कौन किसको अपोजिशन समझता है, मतलब लेजिटिमेट अपोजिशन समझता है या टेररिस्ट समझता है, क्योंकि इस बातचीत में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अब अप्रूव हुई है, जो रोड मैप है जो 18 महीने का शायद है, उसमें कौन से ग्रुप शामिल हैं और अगर इनमें हलाकतें होती हैं तो जाहरी बात है कि जो नेगोशिएशंस हैं उसके माहौल और उसके आउटकम पर असर पड़ता है। तो मेरा ख्याल में तो इसका पड़ेगा, और जाहिर बात है कि मेरा ख्याल है जो प्लेयर्स हैं, रूस तो ऑब्वियसली अ प्लेयर है इस पूरे जो सीरिया से रिलेटेड मामला चल रहे हैं, लेकिन जीसीसी से रिसेंटली ऐसे इतलात हैं या रिपोर्ट्स मिलती हैं कि वो भी ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं सीरिया के मामला।
जीसीसी से मुराद आपके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है?
जी, लेकिन उसको क्लियरली नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ तजाद उनमें भी हैं, कतर यूएई, कतर सऊदी, उनमें बाज़ दफ़ा डिफरेंसेस हैं कि वो किन ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ जो हैं तफरकात हैं, जिस तरह आप देखें कि इजिप्ट के लिहाज से मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर कुछ से रिलेटेड इशूज हैं, और लीबिया में भी देखा गया है कि वहाँ वो कुछ ग्रुप्स को जिन ग्रुप्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें फर्क है यूएई और कतर की पोजीशन में। तो ये मेरा ख्याल है क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे जीसीसी जो हैं, और ओमान तो शायद में वैसे भी शामिल नहीं है इन मामलात में, तो इस क्लियर वो ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकती।
अच्छा, ये जो एक बात कही जा रही है बाज हल्कों में कि ये जो अलाउड साहब को जो है वो जानबूझ कर मारा गया है ताकि وہ جو ایک پروسیس ہے اس کو ڈیریل کیا جا سکے. آپ بین الاقوامی سطح پر ان افواہوں میں یا ان خدشات میں کتنی حقیقت محسوس کرتے ہیں؟
ڈیریل کی کوشش تو شاید نہ ہو, ڈیلے کی کوشش ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے پلے کو بھاری کرنے کی کوشش ہو, کیونکہ اب یہ ہے تو پراکسی وار ہی میرے خیال میں, جس طرح سے بھی اس کو دیکھا جائے یا ٹوسٹ کیا جائے, اس میں گروپ شامل ہیں جس کو مختلف پاورز کی بیکنگ حاصل ہے. تو جب ایک بڑا لیڈر مارا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں امید تو یہ ہوتی کہ وہ کمزور ہوگا گروپ, نیا لیڈر اتنا افیکٹو ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا, کتنا ٹائم لگے گا, اور اس سے جو ہے کس کی پوزیشن کو تقویت ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات چیت آگے بڑھنی ہے تو اس میں یہ والی چیزیں بھی آئیں گی کہ کیا اس میں سیز فائر شامل ہے, کب ہوگا, کیونکہ اگر اس طرح سے معاملات چلتے رہے تو پھر تو بڑی ہی مشکل ہو جائے گی کہ بات چیت آگے بڑھ سکے.
اچھا عارف انصار صاحب, آپ تھوڑی سی گفتگو کریں گے عراق کے بارے میں. عراقی فوج کے ایک ترجمان نے یہ کہا ہے کہ رمادی میں, جو کہ انمبار صوبے کا دارالحکومت بھی ہے, عراقی فوجیں کافی اندر تک گھس گئی ہیں, اور وہ جو حکومتی کمپلیکس تھا جس پر آئی ایس والوں نے قبضہ کر لیا تھا وہاں تک پہنچ رہی ہیں. تو کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اب آئی ایس جو ہے وہ پسپائی کی جانب مائل ہے؟
نہیں, میں اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا جاکس صاحب, کیونکہ بہت عرصے سے ہم یہ خبریں اب چل رہی ہیں, اور بلکہ تو کنفیوزنگ بھی ہو گئی ہیں عام لوگوں کے لیے فالو کرنا کہ کہاں پہ کتنا آگے ہو گیا کوئی, کب وہ لوز ہو گئی سٹی ایٹسیٹرا. تو یہ آگے پیچھے ڈے ٹو ڈے, منتھ ٹو منتھ چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں پیش رفت ہو رہی ہے, کہاں کہیں پہ وہ داعش پسپا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو لگتا ہے کہ رمادی تو ظاہری بات ہے کہ آخری اس پہ ہے, اور اس پہ شاید قابو پا لیا جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام جو تاثر ہے کہ داعش یا ایکسٹریمسٹ وار جو چھڑی ہوئی ہے وہاں پہ وہ کس طرف جا رہی ہے اور کس کس اینگل پہ پہنچ گئی ہے. تو ٹھیک ہے ابھی رمادی تو ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک پیٹرن سب بن گیا ہے کہ مختلف شہر جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اٹیک ہوتے ہیں, وہ قابو میں آ جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ یا داعش, پھر وہ پسپا ہو جاتے ہیں, پھر فوجوں کا قابو ان کو جو ایلائز فورسز ہیں جن کو ویسٹ کی یا نیٹو کی بیکنگ حاصل ہے, وہ پھر اپنی کیپبلٹی کو ایک ساتھ جمع کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیکنگ ملتی ہے, ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں. تو ایک پیٹرن سا ہے, لیکن ہم اوور آل ایک بڑی تصویر میں نہیں کہہ سکتے کنونشنلی کہ کیا صورتحال ہے.
اچھا جو بات تو بہت زیادہ مشکل سے لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے خالی آئی ایس آئی, لیکن اس نے اتنا اسٹریچ کر لیا اپنے آپ کو عراق میں بھی, شام میں بھی, ترکی میں بھی, افغانستان میں بھی, تو ہاؤ کب یہ اتنی قوت حاصل کر چکا ہے اب تک؟
میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے کہ کاپی کیٹ کہہ لیں, یا بہت سے لوگ گروپس ڈسگرنٹل یا جو بھی مقاصد ہیں ان کے آئیڈیولوجیکل, وہ داعش کے ساتھ افیلیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ کوشچن ڈبیٹیبل رہتا ہے کہ جو ہم ساری باتیں سنتے ہیں, جو گروپس کے نام سنتے ہیں, یہ کیا کس حد تک آپریشنلی داعش کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, کس حد تک وہ ایک سینٹرلائز اسٹریٹجی ہے, یا آرڈر پاس ہوتے ہیں اور وہ کوئی موومنٹ ہوتی ہے. جیسا ہم نے دیکھا کہ ایف پاک ریجن میں یا افغانستان پاکستان کا جو ہے اس میں تو بڑا لوز ہے کہ ابھی تک شاید ثابت نہیں ہو سکا کہ کوئی آپریشنل وہ ہے. اپنے طور سے لوگ گروپس کلیم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اثر رسوخ بڑھ رہا ہے داعش کا. اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ فینومینل تو اپنی جگہ ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا, وہ تو اب ابھر کے پوری تقویت کے ساتھ ابھرا ہے, جو بھی 9/11 کے بعد اس سے پہلے جو بھی اس کی فارم تھی. اب اس میں القاعدہ کا نام ہم کم سن رہے ہیں, القاعدہ ایسوسیٹ کا نام آنا شروع ہوا, اب القاعدہ ایسوسیٹ سے داعش آ گیا, اب اس کی ڈیفینیشن چینج ہوتی رہی, کیا القاعدہ اور داعش ایک ہے, کیا یہ الگ ہے. اب بہت سی مطبوعات میں یہی کہا جا, اب اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ داعش یا آئی ایس یا القاعدہ کا نیا نام ہے. تو وہ اتنی ایولوشن ہے اس پورے اس میں, لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے کہ وہ پھیل گیا ایکسٹریمسٹ فینومینن, بہت سارے گروپس آ گئے ہیں, بہت سارے ناموں سے آ گئے ہیں, بہت سارے مقاصد کے ساتھ آئے ہیں, لیکن وہ سب نے ایک اپنے آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹر کے فارم میں ظاہر کر دی, اور بعض وہ لمپ ہو جاتے ہیں آئی ایس میں یا القاعدہ میں, لیکن یہ کہ فینومینن تو بہت پھیل گیا.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب. اور سامعین اب چلیں گے ہم اسپورٹس کی گفتگو کریں گے. خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر کے بارے میں ایک بہت بڑا تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا, جو شہجار خان کے بیان کے مطابق اب بڑی حد تک حل کر لیا گیا ہے. ہم گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہوں گے جناب احتشام الحق صاحب جو کہ اسپورٹس انالسٹ ہیں اور کمنٹیٹر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوں گے محمد علی صاحب جو کہ اسپورٹس رائٹر ہیں اور ایڈیٹر ہیں. لیکن پہلے ایک بریک اور پھر گفتگو.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
ویلکم بیک. جی احتشام الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ محمد عامر کے اوپر خاص طور پر محمد حفیظ اور اظہر علی تربیتی کیمپ کے حوالے سے بہت زیادہ متنازع بنا چکے تھے اس پوری صورتحال کو، لیکن اب تو بہرحال قابو پا لیا گیا ہے. ظاہر ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اس نے غلطی کی، لیکن پاکستان کا ایک سرمایہ تو ہے، وہ ایک بہت فاسٹ بالر. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک سے تربیت دی گئی اور کام کرنے کا موقع دیا گیا تو وہ بہت بڑا بالر ثابت ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں بحیثیت ایک ایکسپرٹ کے کہ یہ جو رویہ تھا اس کے ساتھ کس حد تک درست تھا؟
دیکھیے، جو حفیظ کا اور اظہر کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ بالکل درست تھا. اور دنیا میں کسی بھی کرکٹ بورڈ کا میں جو مشاہدہ کرتا ہوں تو وہاں پر کوئی بھی کنوکٹیڈ پلیئر جو ہے اس کو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان میں ایسی نیگیٹو مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو بھی نیگیٹو کام کرتا ہے دوسرے دن وہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے. تو جہاں تک عامر کا تعلق ہے، اس نے جو دانستہ نو بالز کی تھی اور اپنے ملک کی عزت اور وقار کا اس نے سودا کیا تھا الانگ ود محمد آصف اینڈ سلمان بٹ، پھر ان کو پنشمنٹ ہوئی، ان کو امپریزمنٹ ہوئی، جیل ہوئی انگلینڈ میں، اور پھر آئی سی سی نے جو ہے ان کو 5 سال کے لیے بین لگا دیا تھا، پھر بعد میں ریلیکسیشن ان کو دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے مکمل طور پر مس ہینڈل کیا ہے اس سچویشن کو، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے عامر ہے یا آصف ہے یا سلمان بٹ ہے، یہ جو تینوں کنوکٹڈ پلیئرز ہیں، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. اور یہ تینوں کے تینوں پلیئرز جو ہیں اور جو دوسرے پلیئرز ہیں، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، کانٹریکٹ ان کا ہوتا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ مینشن ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے ریگارڈنگ کرپشن. ابھی آپ دیکھیں کہ کیون پیٹرسن جو انگلینڈ سے جن کا تعلق تھا، جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پر گئی تو اس نے ساؤتھ افریقن ٹیم کو کچھ میسجز پاس آن کیے جو ڈیڈکٹ ہو گئے، اور انگلش کرکٹ بورڈ نے جو ڈسپلن پر کمپرومائز نہیں کرتا، اس نے کیون پیٹرسن جیسے ایسے پلیئر کو جو دنیا کی کسی بھی ٹیم میں فٹنگ کرتا ہے اس کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. اور اسی طرح آسٹریلیا کا اینڈرو سائمنڈ تھا، اس کو بھی انہوں نے سائڈ لائن کر دیا تھا ڈسپلن کے بنیاد پر. تو یہ تینوں پلیئرز جو ہیں یہ کنوکٹڈ پلیئرز ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی محمد عامر کی، بہت پوٹینشیل اس میں موجود تھا، بڑا سب فاسٹ بالر تھا، پاکستان کا ایک برائٹ پراسپیکٹ تھا، پاکستان کا ایک برائٹ فیوچر تھا. لیکن کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان سے ابو نہیں ہے کہ آپ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ نے پاکستان کا بلیزر پہنا ہوا ہے، آپ نے پاکستان کی کیپ پہنی ہوئی ہے، آپ نے پاکستان کی ٹائی باندھی ہوئی ہے، آپ پاکستان کے امبیسڈر ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ حرکت کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ابھی اس کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے حوالے سے جو حفیظ ہیں، جو اظہر ہیں، ان کی جو ریزرویشنز ہیں، اس کے علاوہ جو مصباح الحق ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں بہت تحفظات کا اظہار کیا ہے، عمر اکمل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور ایک بات اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کنوے کر دوں کہ مجھے یہ ایک بڑی گہری سازش لگ رہی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو کہ 2016 کا ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ڈس انٹیگریٹ کی جا رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہوئی پاکستان کی ٹیم مجھے دکھائی دے رہی ہے. اور اگر عامر کو پلیئنگ 11 میں یا اسکواڈ میں شامل کر لیا جاتا ہے تو آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ وہ انڈیا کے گراؤنڈ میں جب داخل ہوں گے تو جو انڈیا کا ہوسٹائل کراؤڈ ہے وہ ان کے بارے میں کیا جملے کسے گا، اور وہ پھر پوری قوم کو سر جھکانا پڑے گا اور شرمندگی سے وہ برداشت کرنا پڑے گا. پھر انگلش کے جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو انگلینڈ کے جو پریس کے لوگ ہیں, اس کے بارے میں بھی ساری دنیا جانتی ہے, اور جو آسٹریلینز ہیں جس طرح وہ فلیجنگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ٹائم نہیں تھا, ابھی یہ وقت نہیں تھا کہ عامر کو انڈکٹ کیا جاتا, اور کم از کم ورلڈ کپ جو ہے اس کو بخیر خوبی جو ہے وہ گزار دیتے. لیکن ونس اگین جو میں فورسی کر رہا ہوں, جو میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ اس کو دانستہ ٹیم میں انڈکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس نہ دے سکے. پاکستان کی ٹیم دنیا کی سب سے اسٹرانگیسٹ جو ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی کے فارمیٹ میں, اس میں پاکستان ٹیم کا شمار ہوتا ہے. تو پاکستان ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو آفیشلز ہیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو آفیشلز ہیں, جس میں وقار یونس جو ٹینٹڈ شخص ہے, مشتاق احمد جو ٹینٹڈ شخص ہے, وسیم اکرم پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے, ان سب کے نام جسٹس قیوم رپورٹ میں مینشن ہیں, اور یہ تمام کے تمام ٹینٹڈ اور کنوکٹڈ پلیئرز ہیں. اور اس وقت ایک مافیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھا ہوا ہے جو ان لوگوں کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتا ہے بلکہ پروجیکٹ کرتا ہے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو عامر نے کام کیا ہے وہ پاکستان کے وقار کے خلاف اس نے کام کیا تھا, اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم سزا دی گئی ہے. اور پاکستان پی سی بی کے جو سابق چیئرمین تھے نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے آئی سی سی میں اس کا کیس بہت لیڈ کیا, اور آج کل وہ پی سی بی میں اہم عہدے پر فائز ہیں. یہ سارا کا سارا وہ گروپ اور اور یہ سب لوگ ورلڈ کپ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں.
میں ذرا محمد علی صاحب سے کمنٹ لے لوں. محمد علی صاحب جی, زیرو ٹالرنس کی پالیسی تھی, اس کو کیا ہوا بورڈ کی عامر کے سلسلے میں؟
پہلے تو بات ہے زیرو ٹالرنس, بالکل بات یہ جو صاحب جو بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ مس ہینڈل ہوا تھا بگننگ میں انگلینڈ میں, جب یہ اسپاٹ فکسنگ کا یہ اسکینڈل سامنے آیا وہ مس ہینڈل ہوا اعجاز بٹ سے. یہ وہاں بڑے اچھے طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا, جو نہیں کیا. لیکن اب دیکھیں کنیکشن ہو گئی, بات ختم ہو گئی, اب ان کو چانس ملنا چاہیے. میں صرف یہ کہوں گا کہ بورڈ جو ہے بالکل صحیح طریقے سے نہیں چل رہا. ان کو چاہیے تھا کہ تینوں پلیئرز کو لے. ابھی تو اس کی ریہیبلیٹیشن ختم ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو پرابلم تھی اظہر کو اور حفیظ کو دونوں کو, تو دیکھیں بورڈ کی پالیسی ہے وہ لانا چاہتے ہیں, وہ لے کر اور ضرور آنا بھی چاہیے. اس میں کنیکشن ہو گئی اس کی, اس نے اپنی سرو کر دی پنشمنٹ. ہر انسان کو دوسرا چانس ضرور ملنا چاہیے, میرا ذاتی خیال یہ ہے. اور میں نے دیکھیں, میں سلمان بٹ کی اور آصف کی بھی بات کروں گا کہ ان کو بھی ملنا چاہیے چانس. انہوں نے اپنی کافی انہوں نے اٹھائی ہے پرابلم, خود ان کی اپنی اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے یہ آج اس کہتے ہیں نا ہاٹ واٹرز میں ہیں. اور لیکن انہوں نے اپنی سرو کر لی ہے, اور جو پنشمنٹ وغیرہ ہے تو اب میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کو ٹیم میں شامل نہ کیا جائے. اگر جہاں تک وہ آج انہوں نے جو اظہر وغیرہ نے حفیظ نے بائک آؤٹ کیا تھا کیمپ کا, آج چیئرمین صاحب کو ملے ہیں وہ, اور چیئرمین نے ان کو کنوینس کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کا انہوں نے کہا ہمارا ایک سٹینڈ ہے.
جی ہاں, شہزاد خان کا بیان آیا ہے یہ
کرپشن کے گیس, انہوں نے کہا ان کا سٹینڈ ہے وہ ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن چیئرمین کو, چیئرمین نے ان کو, پی سی بی چیئرمین شہزاد صاحب نے ان کو کنوینس کیا, اور انہوں نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بینگ اے سینئر پلیئر دونوں, آپ کو ان کو ایز اے فیملی کی طرح لے کے چلنا چاہیے عامر کو. اور ٹھیک ہے, اس نے غلطی کی, اس نے سب سے معافی مانگی ہے, اور میرا خیال ہے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیرو ٹالرنس ہونی ہے. یہ جو پوری ایپیسوڈ ہے 2010 سے لے کے اب تک, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا ہے, اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا لڑکا کوئی ایسی حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ایک مثال قائم کی گئی ہے ان کو سزا دے کے. اگلے جو بھی آئیں گے وہ 10 دفعہ پہلے سوچیں گے کوئی حرکت کرنے سے پہلے, یا پاکستان کا نام بدنام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ دوبارہ ٹیم میں نہ آئے, انہیں آنا چاہیے. اور ایک مثال قائم کر دی آئی سی سی نے, یہ وہ ہم بھی ہینڈل کر, جب ایک دیکھیں ایک سزا جب مل گئی ہے.
جی, میرے ساتھ میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا.
جیپڈی کا ورڈ آتا ہے, میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ ایک گناہ کے اوپر دو سزائیں نہیں دے سکتے. جب آئی سی سی نے دے دی ہے کافی ہے.
بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کا, اور جناب احتشام الحق صاحب آپ دونوں صاحبان کا. دو مختلف نظریات ہمارے سامنے آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں اظہار رائے کی کتنی آزادی ہے اور کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے. بے انتہا شکریہ. اور سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے آئندہ پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی